منگل 28 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام. ترکی کی درخواست پر نیٹو کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے. ترکی نے دولت اسلامیہ کے خلاف تبل جنگ کیوں بجایا ہے؟ تجزیہ کار بولا،
ترکی اس کو زیادہ عرصہ پوسٹ پون بھی نہیں کر سکا تھا. ایک طرف اس کے لیے کردش ایلیمنٹ چیلنج ہے اور دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ کا چیلنج ہے اور تیسری طرف سے اس کو امریکہ اور نیٹو کی طرف سے پریشر تھا.
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. ترکی کی شام اور عراق میں دولت اسلامیہ اور کرد شدت پسندوں کے خلاف فوجی مہم پر بحث کے لیے برسلز میں آج نیٹو کا ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا ہے، جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں نیٹو ممالک کی جانب سے ترکی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. اجلاس کے اختتام پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو دہشت گردی کے خلاف ترکی کی جنگ میں اس کی حمایت کرتا ہے.
All allies stand in solidarity with Turkey. We strongly condemn the terrorist attacks.
مسٹر جینس اسٹالٹنبرگ کہہ رہے ہیں کہ تمام اتحادی ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کرتے ہیں. ہم ترکی کی حکومت، سوروک متاثرین کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور پولیس اور فوجی اہلکاروں کے خلاف ہوئے حملوں کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے الفاظ. انقرہ حکومت کی درخواست پر برسلز میں بلایا گیا یہ اجلاس دہشت گردی اور اس کے تمام اقسام کی مذمت اور ترکی کی بھرپور حمایت کے اعلان کے ساتھ ختم ہوا ہے. لیبیا میں ایک عدالت نے ملک کے معزول صدر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام سمیت دیگر 8 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے اور اس سزا پر فائرنگ اسکواڈ کے ذریعے عمل کیا جائے گا. سزا پانے والے دیگر افراد میں خفیہ ادارے کے سابق سربراہ اور سابق وزیر اعظم بھی شامل ہیں. ان پر سن 2011 کے انقلاب کے دوران پرامن مظاہروں کو دبانے اور جنگی جرائم کے مرتکب ہونے کا الزام ہے. امریکہ کے صدر باراک اوباما نے افریقی رہنماؤں سے کہا ہے کہ خطے کی ترقی کا دار و مدار جمہوریت، آزادی اور انسانی حقوق پر ہے. ادیس ابابا میں افریقی یونین کے اجلاس سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ افریقہ پیش رفت نہیں کر سکے گا اگر اس کے رہنما مدت ختم ہونے کے باوجود اپنے عہدے سے الگ ہونے سے انکار کرتے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی غیر حاضری کی بنا پر ان کو ڈی سیٹ کرنے یا رکنیت کی منسوخی سے متعلق پیش کی جانے والی قراردادوں پر رائے شماری 4 اگست تک مؤخر کر دی ہے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروقی.
قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے ارکان کی مسلسل غیر حاضری کی بنا پر ان کی رکنیت منسوخ کرنے سے متعلق یہ قراردادیں حکمران اتحاد میں شامل جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور متحدہ قومی موومنٹ نے پیش کیں. آج اجلاس کے آغاز پر ہی جب یہ قراردادیں پیش کی گئیں تو وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اسپیکر سے درخواست کی کہ ان قراردادوں پر رائے شماری مؤخر کر دی جائے. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں جمعیت علماء اسلام اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے بات چیت کر کے پارلیمان کے باہر ہی اس معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کیا جائے گا.
بحرین کے وزارت داخلہ کے مطابق ایک دہشت گرد بم حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. سترہ کے جزیرے پر ہونے والے اس دھماکے میں دیگر 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک شدید زخمی ہے. واضح رہے کہ سن 2011 سے بحرین کی اکثریتی شیعہ آبادی کی جانب سے ملک کے سنی حکمرانوں کے خلاف اور جمہوری اصلاحات کے حق میں چلائی جانے والی مہم کی وجہ سے بحرین میں حالات کشیدہ ہیں. ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کئی ملین ڈالرز کے مالیاتی اسکینڈل کے بعد ملک کے نائب وزیر اعظم کو برطرف کر دیا ہے، جبکہ کابینہ کے دیگر وزراء کو تبدیل کر دیا ہے. واضح رہے کہ ملک کے نائب وزیر اعظم نے عوامی سطح پہ مطالبہ کیا تھا کہ مسٹر نجیب اسکینڈل کے معاملے میں اپنے ملوث ہونے کی وضاحت کریں، جس کے بعد وزیر اعظم نجیب رزاق نے انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے دنیا بھر سے منی لانڈرنگ یا کالے دھن کے ذریعے بنائے گئے پیسوں سے برطانیہ میں جائیداد کی خریداری کی مذمت کی ہے. واضح رہے کہ برطانیہ میں 1 لاکھ سے زیادہ جائیداد غیر ملکی کمپنیوں کے نام پر رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے اکثر گمنام شل کمپنیاں ہیں. الیکٹرانک کمپنی ایپل کے نقلی آئی فون بنانے چین میں امریکی الیکٹرانک کمپنی ایپل کے نقلی آئی فون بنانے والی ایک فیکٹری پکڑی گئی ہے اور اس سلسلے میں 9 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. تفصیل بتائیں گی نقبت ملک.
اس چینی کمپنی نے اب تک تقریباً 41,000 نقلی آئی فون بنائے تھے اور اس کام میں مبینہ طور پر سینکڑوں ملازم شامل ہیں جو پرانے اسمارٹ فونز کے پرزے کو نیا بنا کر نئے آئی فونز کے طور پر برآمد کر رہے تھے. بتایا گیا ہے کہ ان نقلی آئی فونز کی قیمت تقریباً 12 کروڑ یوان یا 2 کروڑ امریکی ڈالر تھی. چینی
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع ہے ترکی کے لیے نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے کی صورتحال. ترکی کے صدر کہتے ہیں کہ کرد جنگجوؤں کی جانب سے حملوں کے پیش نظر ترکوں اور کردوں کے درمیان جنگ بندی قائم نہیں رہ سکتی. ترک صدر کا بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب دولت اسلامیہ اور کرد جنگجوؤں کے خلاف ترکی کی فوجی مہم کے بارے میں نیٹو کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا وہ ابھی بھی ختم ہوا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی.
نیٹو میں شامل 28 ممالک کے سفیر شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور کرد جنگجوؤں کے خلاف جہاں خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹالٹن برگ نے کہا کہ نیٹو اپنے اتحادی ترکی کی جانب سے اپنی سرحدوں پر عدم استحکام سے نمٹنے کی کوششوں میں مکمل طور پر اس کے ساتھ ہے. اجلاس کے اختتام پر مسٹر سٹالٹن برگ کا کہنا تھا،
تمام اتحادی ترکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہم ترکی کی حکومت سے اور ایسے شہریوں سے اظہار افسوس بھی کرتے ہیں جن کے خاندان والے سوروچ میں ہونے والے حملے میں پولیس والوں اور فوجیوں کے ہمراہ مارے گئے تھے.
ادھر نیٹو کے لیے ترکی کے ایک سابق سفیر نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ترکی توقع کرتا ہے کہ کردوں کے خلاف اس کی لڑائی میں حمایت کی جائے.
اس بار ہمیں یہی توقع ہے کہ تمام اتحادی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہم سے گہری یکجہتی کا اظہار کریں اور ہمیں یہ کوئی نہ بتائے کہ اچھے دہشت گرد ہیں اور برے دہشت گرد بھی ہیں، یعنی ایسے دہشت گرد جن سے شاید ہم مذاکرات کر سکتے ہوں یا وہ جن سے ہم لڑ سکتے ہوں. ترکی کو یہ مشورہ کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں ان دہشت گرد تنظیموں کو برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے عراق کی مدد کی یا کچھ ایسے لوگوں کی مدد کی جو دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے تھے.
دوسری جانب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے انقرہ میں اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ وہ نیٹو سے مکمل حمایت کی توقع کرتے ہیں. انہوں نے کہا،
ناٹو ile ilgili tabii NATO üyesi olan bir ülke olarak herhangi bir NATO üyesi ülke
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر نیٹو کے کسی رکن پر حملہ ہو جائے تو نیٹو اپنے اس رکن کو مکمل مدد فراہم کرتا ہے. ہم آرٹیکل 4 کی بات کر رہے ہیں. ترکی جو اس وقت حملے کی زد میں ہے فی الحال خود کو محفوظ رکھنے کا حق استعمال کر رہا ہے. یہاں نیٹو پر کسی بھی وقت کچھ فرائض عائد ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم نیٹو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر تیار رہے.
مسٹر اردوان نے کہا کہ شمالی شام میں بفر زون یا محفوظ علاقہ تشکیل دینے کے لیے ترکی اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں تاکہ ترکی میں پناہ لینے والے شامی پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کو واپس ان کے ملک بھیجا جا سکے.
اما دیورس کی بردا ناتو یا دا دشن گورولر ہر آن اولابیلر.
اس بفر زون کے لیے سب سے پہلا قدم انفراسٹرکچر کی تشکیل ہے. میں نے فون پر گزشتہ بدھ کو تفصیلی بات کی ہے اور اس سے پہلے دونوں ملکوں کے وزیر خارجہ بھی ملاقات کر چکے ہیں اور یہ ملاقاتیں ابھی بھی چل رہی ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری شمالی شام میں داعش کے خلاف لڑنا ہے، اور ایسے وقت میں اس خطے میں ایسے عناصر بھی ہیں جن سے ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہے.
ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ترکی کے ساتھ مل کر شمالی شام میں دولت اسلامیہ کی شدت پسندوں کے خلاف عسکری کارروائیوں کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے. ترکی اور امریکہ کی یہ بات چیت دولت اسلامیہ سے لڑائی کے بارے میں ترکی کی پالیسی میں حالیہ دنوں میں آنے والی تبدیلی کے بعد ہو رہی ہے.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نخبت ملک سے سنا. تو ترکی کرے تو اب کیا کرے, وہ کیسی دلدل میں پھنسا ہے اور دولت اسلامیہ اور کرد علیحدگی پسندوں سے کیسے نمٹ رہا ہے, اس پر میں نے دو تجزیہ کاروں سے بات کی. پہلے لندن میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سوئس سے وابستہ طارق سلیمان, میں نے ان سے پوچھا کہ دولت اسلامیہ کے بارے میں ترکی کے موقف میں تبدیلی کی وجہ کیا ہے, کیا یہ کسی مربوط پالیسی یا حکمت عملی کا نتیجہ ہے؟
مجھے اس طرح نظر نہیں آ رہا کہ ان کی جو پالیسی رہی ہے اس میں ابھی بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہو اور کوئی تبدیلی ہمیں نظر آئے. یہ تبدیلی کہ اب نیٹو سے انہوں نے مدد مانگی ہے, یہ پالیسی کہ اب ان کے ساتھ تو انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دی ہے, یہ اصل میں داعش کے خلاف پہلے بھی نہیں تھی پالیسی ان کی, اب بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے ہاں ٹیررزم ہوئی ہے, داعش نے کلیم کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کو اپنے ملک کے اندر بھی یہ دکھانا ہے, ایک ری ایکشن ہے. یہ کوئی اسٹریٹجی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جی یہ کوئی تبدیلی آئی ہے ان کی پالیسی میں, تو یہ ایک ری ایکشن ہے ایک ایکشن کا, اور وہ ضروری تھا ان کے لیے کیونکہ یہ پولیٹیکلی طور پہ ان کو سروائیو کرنا ہے ترکی میں موجودہ گورنمنٹ کو.
تو طارق سلیمان صاحب, ترکی کے خلاف جو شدت پسند کاروائیاں حالیہ دنوں میں ہوئیں ان کے بعد کیا ترکی اپنی سرزمین پر شدت پسندی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
پھر وہ اسی چیز پہ بات آ جاتی ہے کہ ترکی نے ابھی تک کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی نہیں کہ وہ اس ٹیررزم کو کیسے کمبیٹ کرے. ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ داعش کے خلاف کوئی بیانات نہیں دیتے, داعش کے خلاف کچھ کرتے نہیں, تو وہ بچے رہیں گے اس داعش کے ٹیررسٹ اٹیکس ہیں ان چیزوں سے. تو ابھی تک ان کا ایمفیسس جو تھا وہ بشار الاسد کی ریجیم چینج سے تھا, اور کسی طریقے سے کنسٹرینٹ کرنا اور ریسٹرکٹ کرنا تھا کردش جو ایلیمنٹس تھے. لیکن اب یہ تبدیلی آئی ہے کہ انہیں اس خاموشی کے باوجود بھی داعش کی طرف سے وہ ایشورنسز نہیں نظر آ رہی کہ وہ ان کے ہاں حملہ نہیں کرے گا, اور اس کی وجہ سے اب وہ ایک عجیب قسم کے ڈائلیما کا شکار ہیں. ایک طرف تو وہ داعش کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف ورلڈ پاورز کا اور ریجنل پاورز کا ان پہ ایمفیسس ہے کہ آپ داعش کے ساتھ لڑیں. ترکی ایک ایسے المیہ کا شکار ہے کہ وہ اس وقت تقریباً تینوں فورسز کے ساتھ ایک ہی وقت میں لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس کا جو ویکسٹ لنک ہے وہ داعش ہے جس کے خلاف وہ کم سے کم لڑ رہا ہے.
تو طارق سلیمان صاحب, اس صورتحال میں کیا نیٹو دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے زمینی افواج بھجوا سکتا ہے؟
اوباما کا جو ڈاکٹرن ہے اس کے مطابق ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ یونائیٹڈ سٹیٹس کسی بھی ایسی پالیسی کو, وہ نیٹو کی ہو یا ان کی اپنی ہو, اس کو سپورٹ کرے گا کہ وہاں پہ کوئی فوجیں بھیجی جائیں. اگر فوجیں نہیں بھیجی جائیں گی تو اس کے بغیر داعش سے لڑنا ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. یہ فوجیں بھیجنا نہ ترکی, انلیس کہ ترکی جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے نو فلائی زون ملے جس طریقے سے لیبیا میں ہوا تھا, نو فلائی زون ملتا ہے تو وہ ایریا جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے اپنی ریکونیسنس کی کچھ فوجیں کچھ اسپیشل یونٹس بھیج دے, لیکن ریگولر فوج وہ بھی نہیں بھیجے گا. لیکن امریکہ اور نیٹو پروبیبلی چاہیں گے کہ ترکی جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رول لے. کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ داعش کو مارنے کے لیے ہو, نہ کہ ان سے جو لڑ رہی ہیں دو فورسز اس وقت جو کہ کرد ہیں اور گورنمنٹ ہے بشار الاسد کی, ان کے خلاف وہ اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہیں.
تو ایسی صورتحال میں اس کاروائی کے ساتھ ساتھ کیا ترکی کرد خطرے سے نمٹ لے گا؟
ترکی کو جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آ رہا ہے, جس کو وہ کہتا ہے کہ میری انٹیگریٹی کا ہے, سالمیت کا ہے, یا ایگزسٹینشل ایشو ہے, وہ کردش ایشو ہے, اور اتنے زیادہ فرنٹس پہ لڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اور خاص طور پہ حالیہ الیکشنز میں کرد پارٹیز نے بہت اچھا ریزلٹس لیے ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں شامل ہیں. اس صورتحال میں پہلی بار ترکش گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ ویکیسٹ ہے 10 سالوں میں. یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آل آؤٹ وار کردوں کے خلاف لڑ سکے, اور اس کے بغیر یہ پولیٹیکل جو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے وہ جو اب رک گئی ہوئی ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ممکن کہ ترکی ایک ہی وقت میں اتنے سارے فرنٹس پہ لڑ سکے.
تو یہاں ایک قدرتی سے سوال پھر ہوتا ہے کہ کیا یہ ممالک مل کر داعش کو ختم کر سکتے ہیں یا شکست دے سکتے ہیں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ افغان پس منظر میں تو طالبان کے معاملے میں نوبت یہاں جا پہنچی ہے کہ اب ساری دنیا مل کر طالبان سے بات چیت کر رہی ہے، مذاکرات کی حامی.
داعش ایک ایکسیپشن ہے، آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر نہیں سکتے، لیکن پھر ضروری ہے کہ وہ الائز جو اس کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اس کو ڈیفیٹ دے سکتے ہیں، ان کے لیے اسٹریٹجی اس طریقے سے ڈیوائز کریں جس میں بشار الاسد کا بھی شاید ریکگنائز کرنا پڑے اس کا رول، اس میں حزب اللہ کا رول بھی شاید ایکسیپٹ کرنا پڑے. عراق میں جو سنی بیلٹ ہے امبار کی، وہاں ان سنی ٹرائبل لیڈرز کو یا ان کی جو افواج ختم کی گئی ہیں ان کا رول بھی شاید ایکسیپٹ کرنا پڑے. یہ بہت کمپلیکیٹڈ قسم کی چیز ہے، اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے. جس طریقے سے ترکی اس کو بلیک اینڈ وائٹ دیکھ کے لڑنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ نے داعش کو ختم کرنا ہے تو ریجنل الائنسز کو ری ارینج کرنا ہوگا. ابھی ترکی اس مائنڈ سیٹ میں نہیں ہے، وہ تھنکنگ پروسیس نظر نہیں آ رہا جس سے وہ داعش کے ساتھ لڑ سکیں.
سوئس کے یہ تھے طارق سلیمان. اسی زمین میں نے باچ یونیورسٹی سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی، پوچھا کہ ترکی نے دولت اسلامیہ پر حملے کے لیے کس کس کی بات مانی ہے.
ایک تو یہ ہے کہ کافی عرصے سے ان پہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے پریشر تھا کہ وہ داعش کے خلاف کاروائی کریں، لیکن یہ جو سوئسائڈ بمبنگ ہوئی ہے لاسٹ ویک میں اور جس میں کرد اسلامک اسٹیٹ کے سپورٹر ملوث پائے گئے، تو اس سے ترکی کا فیصلہ جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو گیا. ترکی پہ یہ بھی پریشر تھا کہ بہت سارے ملیٹنٹس جو یورپ سے جاتے ہیں وہ شاید ترکی کے رستے سیریا جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ترکی کے اندر بھی اسلامک اسٹیٹ کی سپورٹ میں کچھ ایلیمنٹس ہیں. چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ترکی کو موقع مل گیا ہے کہ اپنے جنوب میں جو کردش ایلیمنٹ ہے ان کو کنٹرول کر سکے.
تو ڈاکٹر افتخار ملک، ترکی کے خلاف جو شدت پسند کاروائیاں حالیہ دنوں میں ہوئیں، آپ نے بھی اشارہ کیا خودکش کاروائی کا وہاں پر ہوئی، ان کے بعد کیا ترکی اپنی سرزمین پر شدت پسندی کے مقابلے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
کافی حد تک تو ممکن ہے، کیونکہ جب سے سیریا کے حالات نازک ہوئی ہیں ترکی کے اندر کوئی اتنا بڑا ٹیررسٹ قسم کا واقعہ نہیں ہوا ہے ایکسیپٹ یہ جو پچھلے ہفتے ہوا ہے. اور ترکی نے اپنی معیشت کو اور اپنی سیاست کو اس سے متاثر نہیں ہونے دیا، لیکن ترکی کے اندر جو کردش ایلیمنٹس ہیں وہ سارے ترکی کی حکومت سے خوش نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ترکی کو اپنے کردش ایریاز میں دیار باکر اور اس کے گرد ان کو زیادہ اٹانومی دینی چاہیے، کلچرل بھی، پولیٹیکل بھی، اکنامک بھی. کردش جو ہیں وہ 15-20% ہیں ترکی کی آبادی. تو ترکی میرے خیال میں اس مسئلے میں داخل بھی نہیں ہونا چاہتا تھا کہ ایک طرف اس کو یہ تھا کہ یہ گھروں کا چھتا ہے اور بہت سارے ایشوز ترکی کو فیس کرنے پڑیں گے، لیکن ترکی اس ایشو کو زیادہ عرصہ پوسٹ پون بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک طرف اس کے لیے کردش ایلیمنٹ چیلنج ہے اور دوسری طرف اسلامک اسٹیٹ پہ چیلنج ہے، اور تیسری طرف سے اس کو امریکہ اور نیٹو کے جو حواری ہیں ان کی طرف سے پریشر تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ نیٹو میں امریکہ کی فوجوں کے بعد سب سے زیادہ فوج ترکی کی ہے، اور ترکی نے آج اپنا کیس جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ پیش کیا ہے.
تو کیا نیٹو دولت اسلامیہ سے نمٹنے کے لیے زمینی افواج بھیجوا سکتا ہے؟
عراق اور افغانستان کے بعد نیٹو کی سوچ یہ ہے کہ ایریل ٹروپس کو استعمال کیا جائے، یعنی ایک ہوائی جہازوں کے ذریعے یا ڈرون کے ذریعے جو آلریڈی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو انٹینسیفائی کیا جائے، ترکی کی جو ہوائی اڈے ہیں ان کو استعمال کیا جائے، اور ایڈوائزری حد تک ٹروپس جو ہیں وہ بھیجے جائیں. لیکن میرے خیال میں ترکی کی سچویشن کسی سٹیج پہ ایسی ہو سکتی ہے کہ ترکی کے ٹروپس جو ہیں وہ بفر زون میں جو اس کے جنوب میں شام کا علاقہ ہے وہاں ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر ٹرکش ٹروپس ہوں، لیکن ابھی تک ان کی بات نہیں ہو رہی. میرے خیال میں نیٹو انٹیلیجنس، گائیڈنس، ایریل بامبنگ اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے زیادہ زور دے گا. اور ریجنل جو پارٹنرز ہیں مثلا ترکی ہے یا کچھ حد تک بعد میں ایران بھی ہو سکتا ہے، اور عراق کی جو حکومت ہے بغداد میں یا جو کردش حکومت ہے شمالی عراق میں ان کو وہ استعمال کرے گا.
کیا یہ ممالک مل کر داعش کو ختم کر سکتے ہیں یا شکست دے سکتے ہیں؟
ایک طرف تو جی سیریا اور عراق کا معاملہ سپیگیٹی کی طرح لگتا ہے، کیونکہ بہت ساری ایتھنک، سیکٹیرین اور ایڈیولوجیکل فورسز آپس میں نبرد آزما ہیں دونوں ملکوں میں. دوسری طرف جو ریجنل ان کے نیبرز ہیں، طاقتیں ہیں، سعودی عرب ہے یا ایجپٹ ہے اور ایران ہے اور ترکی ہے، وہ انوالو ہے، اور تیسری طرف گلوبل پاورز انوالو ہیں. تو معاملہ جو ہے بہت گمبھیر ہو رہا ہے. ایونچولی تو اس میں نیگوسیشن سے حل ہونا ہے، فوجی کاروائی سے جیسے آپ نے کہا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ فورسز خواہ وہ ایتھنک ہیں خواہ وہ سیکٹیرین ہیں وہ زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، اس میں جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز اور آرگنائزیشن آف اسلامک اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں ہے, اور یہ سارے مسائل مسلم ورلڈ میں ہو رہے ہیں. خاص طور پر آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ کسی قسم کا رول ادا کریں, اگر اور نہیں تو کم از کم جو لوگ ڈسلوکیٹ ہو گئے ہیں سیریا سے, عراق سے, ان کی آباد کاری کے لیے یا ان کے جو ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں ان کے لیے ہیلپ کریں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے جو ملٹی لیٹرل الائنسز ہیں یہ ایک طرف پیسو ہو کے بیٹھے ہیں, اور اب سوائے فوجی کاروائی کے اور کوئی کسی قسم کی صورت حال ان کو نظر نہیں آ رہی, اور یہ سارا معاملہ جو ہے نیٹو پہ اور امریکہ پہ چھوڑ رہے ہیں. اور یاد رکھیے کہ نیٹو ایک پولیٹیکل الائنس نہیں ہے, زیادہ یہ ملٹری الائنس. تو اس لحاظ سے یہی لگتا ہے کہ ملٹری اسٹریٹجی کو سب لوگ, علاقائی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اور جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ بھی, فوجی جو طاقت ہے اور جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ معاملہ زیادہ گمبھیر ہو جائے.
بات یونیورسٹی کے یہ تھے ڈاکٹر افتخار ملک. افغانستان کے شمالی صوبے سرے پل میں طالبان نے ایک ضلع پر قبضہ کر لیا ہے. مشرقی صوبے کنڑ میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے. افغان حکام کہتے ہیں کہ کنڑ میں 14 طالبان کو انہوں نے مارا ہے. تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور.
افغانستان کے شمالی صوبہ سرے پل میں حکام نے تصدیق کیا ہے کہ طالبان نے اس صوبے کے ضلع کوہستانات پر قبضہ کر لیا ہے. صوبہ سرے پل کے نائب گورنر عبدالغفار دستیار نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ رات کئی گھنٹے شدید لڑائی کے بعد طالبان نے اس ضلع پر کنٹرول حاصل کیا ہے. اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ گزشتہ رات یہ ضلع طالبان کے ہاتھ میں آ گیا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس ضلع میں فورسز کی تعداد کم تھی اور وہاں صرف لوکل پولیس تھے. ہم ضلع کے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. گزشتہ روز اسی ضلع میں ایک لوکل پولیس کمانڈر اپنے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ طالبان کے صف میں شامل ہوئے تھے. گزشتہ چند مہینوں سے افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز، فاریاب، سرے پل، بدخشان اور بغلان میں طالبان کے کارروائیوں میں تیزی آئی ہے. صوبہ قندوز میں بھی مقامی حکام نے تصدیق کیے ہیں کہ طالبان نے ضلع خان آباد میں متعدد گاؤں پر قبضہ کر لیا ہے. صوبہ قندوز کے پولیس ترجمان سید سرور حسینی:
تہاجمات را از دیروز به سو مخالفین مسلح برای ساعت ولسوالی خان آباد خریجات آختاش انجام دادن که
مسلح مخالفین نے گزشتہ روز سے خان آباد ضلع میں حملے شروع کیے تھے, جس کے نتیجے میں کئی گاؤں طالبان کے قبضے میں آیا ہے. لیکن آج صبح سیکیورٹی فورسز مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ان علاقوں کو واپس لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جن علاقوں پر طالبان نے قبضہ کیا ہے وہاں سے سینکڑوں خاندان اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں.
طالبات تصرف کرده متاسفانه ساعتشان آواره شده که
دوسری جانب مشرقی صوبہ کنڑ میں طالبان نے ضلع مروارہ پر بڑا حملہ کیا ہے. اس ضلع میں گزشتہ رات سے اب تک شدید لڑائی جاری ہے. صوبہ کنڑ کے پولیس کمانڈر عبدالحسیب سعید خیل نے کہا ہے کہ اس لڑائی میں 14 طالبان مارے گئے ہیں اور 17 زخمی ہیں. افغان حکام نے 6 پولیس اہلکار کی زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. تاہم طالبان کا دعویٰ ہے کہ کنڑ میں افغان فورسز کو باری جانی نقصان ہوا ہے. سعید انور، بی بی سی، کابل.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں ایک عسکریت پسند سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام کے بقول عسکریت پسند سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مارا گیا, جبکہ 2 دیگر افراد کو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
عسکریت پسند کی ہلاکت کا واقعہ ایران سے متصل ضلع کیچ میں پیش آیا. کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اساس اداروں اور ایف سی نے کیچ کے علاقے پیدراک میں کارروائی کی. اس کارروائی میں 1 عسکریت پسند ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے. ترجمان کے مطابق ہلاک ہونے والا عسکریت پسند ایک کلدم تنظیم کا کمانڈر تھا. 2 دیگر افراد کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ شہر میں پیش آیا. مقامی پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ فیروز آباد کے علاقے میں ایک دکان کے باہر ایک پیلی ٹیکسی کھڑی تھی. اس ٹیکسی پر 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائر کھول دیا. فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی میں بیٹھے 2 افراد ہلاک ہو گئے. حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. بعض ذرائع کے مطابق گاڑی سے کارڈ بھی برامد ہوا ہے جس کے مطابق ہلاک ہونے والا ایک شخص کا تعلق سرکاری ادارے سے تھا۔ تام جب ایس پی سریاب ظہور افریدی سے ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ عام لوگ تھے۔ ایس پی کا کہنا تھا کہ دونوں افراد کو ہلاک کرنے کے بارے میں تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے، لیکن ان کو ہلاک کرنے کے محرکات تاحال معلوم نہیں ہو سکے۔ اس واقعے کی ذمہ داری بھی تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب سے ذرا دیر بعد میں آپ کو گرداسپور لے چلوں گا۔ یہ بھارتی پنجاب کا وہ علاقہ ہے جو پاکستان کی سرحد سے ملتا ہے۔ وہاں پر پتہ ہے نا کیا ہوا تھا؟ حملہ ہوا تھا۔ پولیس اسٹیشن پر پولیس اہلکار مارے گئے۔ حملہوروں نے ریلوے لائن پر بم لگائے اور اس کے بعد ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ماجرا بلکہ کئی آنکھوں دیکھا احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے۔ زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے۔ جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی۔
انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ کل سے برمنگھم میں شروع ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کے بیٹسمین ایئن بیل اپنی خراب فارم کی وجہ سے دباؤ میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ انتہائی سخت ماحول میں کھیلی جاتی ہے۔ ایئن بیل کہتے ہیں، بین الاقوامی کھیلوں کا ماحول کافی ظالمانہ ہوتا ہے، آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے۔ میں حقیقت پسند ہوں اور جانتا ہوں کہ میں پچھلے 2 ماہ تک اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکا، جس پر مجھے یقین ہے کہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن میں یہی کر سکتا ہوں کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بناؤں۔ انگلینڈ کے بیٹسمین ایئن بیل کے الفاظ۔ بھارتی ایتھلیٹ دوتی چند کو ہارمونز کی سطح سے متعلق قوانین میں تبدیلی کے بعد دوڑ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹس فیڈریشن کے قوانین کے تحت دوتی چند میں مردوں کے مقابلے میں ہارمونز کی سطح زیادہ ہونے کی وجہ سے پابندی عائد کی گئی تھی، جس کے باعث وہ پچھلے سال ہونے والے کامن ویلتھ گیمز اور ایشین گیمز میں حصہ نہیں لے سکی تھی۔ کھیلوں کے تنازعات کو حل کرنے والی عدالت نے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف ایتھلیٹس فیڈریشن قوانین کو مسترد کر دیا ہے، جس میں ایسی خواتین پر ریو ڈی جنیرو میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی گئی تھی جن میں مردوں کے مقابلے میں ہارمونز کی سطح زیادہ ہو۔ بو پریٹ نے لان ٹینس ایسوسی ایشن کے پلیئر ڈیولپمنٹ ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفی دے دیا ہے۔ لان ٹینس ایسوسی ایشن نے برطانیہ کے کوچز اور کھلاڑیوں کی تربیت کے لیے انہیں جون 2014 میں اس عہدے پر تعینات کیا تھا۔ جرمن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں اٹلی کے اینڈری سیپی نے سلوویکیا کے مارٹن کلیجیون کو 6-2 اور 6-4 سے شکست دے دی، جبکہ اسپین کے روبرٹو باٹیستا نے کروشیا کے بورنا کوریش کو 6-3 اور 6-4 سے ہرا دیا۔
کھیلوں کا احوال نازیہ گلزار کی زبانی۔ اب سے ذرا دیر بعد میں آپ کو چترال بھی لے چلوں گا جو سیلاب کی زد میں ہے۔ ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان وہاں پر موجود ہیں اور ظاہر آنکھوں دیکھا احوال میں انہی سے پوچھوں گا۔ اور ہاں، گرداسپور بھی میں آپ کو لے چلوں گا جہاں پر بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے نامہ نگار پہنچے ہیں۔ احوال ذرا دیر بعد۔ سربین کا نصف آیا۔ اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں۔ آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی۔
ترکی کی شام اور عراق میں دولت اسلامیہ اور کرد شدت پسندوں کے خلاف فوجی مہم پر بحث کے لیے برسلز میں بلائے گئے نیٹو کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں ترکی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور دہشت گردی کی تمام اقسام کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے افریقی رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ افریقہ ترقی نہیں کر سکے گا اگر اس کے رہنما مدت ختم ہونے کے بعد اپنے عہدے سے الگ ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ لیبیا کی ایک عدالت نے ملک کے معزول صدر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام سمیت دیگر آٹھ افراد کو جنگی جرائم کے مرتکب ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے دنیا بھر سے منی لانڈرنگ یا کالے دھن کے پیسوں سے برطانیہ میں جائیداد کی خریداری کی مذمت کی ہے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نجیب رزاق نے کئی ملین ڈالرز کے مالیاتی اسکینڈل کے بعد ملک کے نائب وزیر اعظم کو برطرف کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب سیلاب کی زد میں آیا چترال، ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان اس وقت وہیں پر ہیں۔ میں نے تازہ صورتحال اور آنکھوں دیکھا احوال انہی سے پوچھا ہے۔
سیلاب کی صورتحال کچھ یوں ہے کہ کل رات بھی یہاں تحصیل مستوج ہے، وہاں کے دو علاقے ہیں، ایک ہے برب اور دوسری ہے ترچ، اس میں سیلاب آئے ہیں۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ترچ میں کہا جا رہا ہے 30 مکان مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، جو پینے کی پائپ لائن کچھ بچی ہوئی تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں اور اریگیشن کے چینلز کو بھی وہ بہا کر لے گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو برب ہے وہاں پر زیادہ شدت تھی اس سیلاب کی، وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ 80 کے لگ بھگ کچھ مکان ایسے تھے جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، کچھ کو جزوی نقصان بھی پہنچا ہے۔ اس علاقے میں بھی جو کچھ پینے کے پانی کی لائنیں یا کچھ انفراسٹرکچر بچا ہوا تھا وہ بھی اس کو بہا کر لے گیا ہے۔
یہ جو عزیز اللہ خان آپ کہہ رہے ہیں کہ مکانات تباہ ہوئے، ان مکانات کی ساخت کیسی ہے؟ یہ اینٹ گارے سیمنٹ کے ہیں، کچی مٹی کے ہیں، کس ساخت کے ہیں؟
ہر قسم کے مکان ہیں، بعض پکے مکان ہیں وہ بھی بہ گئے ہیں۔ یہاں پر جو مکان کی تعمیر کی جاتی ہے دیواریں تو اینٹ یا مٹی کی ہوتی ہیں، لیکن ان کی چھت جو ہوتی ہے وہ چادر کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، برف باری اور بارشوں کی وجہ سے سلوپ کی چھتیں ہوتی ہیں اور چادر کی بنائی جاتی ہیں، پہاڑوں کے اوپر زیادہ اونچے اونچے مکان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیلاب جب آتا ہے تو یہ پہاڑوں کے اوپر سے ہی سیلاب کی نالے ہیں جو آ جاتے ہیں، ان میں سے جو بیشتر مکان تھے جو بہ گئے ہیں یہ ان نتی نالوں کے قریب بنے ہوئے تھے۔ آج میں ایک جگہ گیا، وہاں پر سیلاب تو تقریباً کوئی 6-7 روز پہلے آیا تھا، لیکن وہ بالکل چترال سے پشاور جانے والے مین روڈ کے اوپر ہی مکان تھے، کوئی 8 مکان تھے، کوئی 6-7 دکانیں تھیں وہ بہ گئی تھی اور وہ پکے مکان تھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوئی 2 کمروں جتنا ایک بڑا پتھر بھی اوپر پہاڑوں سے آیا اور جہاں پر ان کا رہنے کا کمرہ تھا وہاں پر وہ پتھر پڑا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ شاید یہ پتھر انہوں نے رکھا ہوا تو انہوں نے کہا یہ پتھر یہاں نہیں تھا۔ سڑک پر بھی اتنے ہی بڑے بڑے پتھر پڑے تھے۔ میری ان لوگوں سے جو بات ہوئی، چترال سے کوئی 15-20 کلومیٹر فاصلے پر یہ واقعہ ہے، قربان الدین نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی اہلیہ تھی وہ بھی اس میں بہ گئی تھی اور ان کی ایک پوتی بھی اس میں بہ گئی تھی، جبکہ ان کی ایک بیٹی اور بہو نے جھاڑیوں کو پکڑ کر اپنی جان بچائی تھی، وہ زخمی ہو گئے تھے۔ میں اس سیلاب کی حالت میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اس میں بہ کر اگر آ رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا ہوا ہوگا۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب اوپر سے ایک مکان گرتا ہے تو وہ دوسرے مکان کے اوپر آتا ہے، اس لائن میں جتنے بھی مکان ہوتے ہیں وہ بہہ جاتے ہیں۔
تو امدادی کاروائیاں کس قسم کی ہیں وہاں پر، آپ کو کیا نظر آیا؟
جو لوگ ہیں وہ تو یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی، لیکن جو روڈ کھولنے یا بجلی بحال کرنے کے محکمے ہیں پل بھی تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو روڈ بند ہیں ان کو کھولنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں حکومت کے ادارے جو CNW وغیرہ ہے وہ بھی ہیں، فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن فوج کا جو ذیلی ادارہ ہے وہ بھی ہیں، کہیں کہیں NGOs بھی ہیں جو لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ میری ڈپٹی کمشنر سے کل بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس اسکیل پہ یہ تباہی ہوئی ہے، بعض مقامات ایسے ہیں کہ روڈ ایسے کٹے ہیں کہ یہ CNW کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو بحال کر سکیں۔ بعض NGOs ایسی ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ بجلی کے یہاں پر صوبائی حکومت کے 2 بڑے اسٹیشن ہیں، ایک پہ تو کام شاید 1-2 روز میں مکمل کر دیا جائے گا، جبکہ دوسرا ریشون کا جو پاور پلانٹ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے، اس کو بنانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 1.5 سال لگ سکتا ہے, اور وہ پاور سٹیشن جو تھا وہ تقریباً وہاں پر 15,000 کی آبادی کو جو مکان تھے ان کو وہ بجلی فراہم کرتا تھا.
تو ڈاکٹر دوائی علاج یہ بندوبست نظر آ رہا ہے اور لوگ اپنا مواصلات جو ہے وہ بحال ہے, موبائل استعمال کر پا رہے ہیں.
شفیع یہ آپ نے بڑا اچھا وہ پوچھا, یہاں پر جو رابطے ہیں وہ اکثر علاقوں سے منقطع ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, راستے بھی بند ہیں, وہاں پر پہنچا بھی نہیں جا سکتا, لیکن وہاں سے لوگ پیدل چل کر آتے ہیں. آج پاک افغان سرحد کے قریب جو چترال کا علاقہ ہے وہاں سے عبد المجید نامی ایک شخص میرے پاس ہے, اور اس نے کہا کہ وہاں پر ایک جگہ پہ 35 گھرانے ہیں, دوسرے ان کے قریب ولیج میں کوئی 15 سے 20 گھرانے ہیں, وہ مکان بالکل تباہ ہو گئے ہیں اور لوگ کھلے آسمان تلے پڑے ہیں, پینے کا پانی بھی نہیں ہے, وہ گندا پانی پی رہے ہیں, اس سے وبا پھیلنے کا بڑا خطرہ ہے اور بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں, دوائی کے نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے. جب بارش ہوتی ہے تو لوگ نیچے آ جاتے ہیں, اور پھر جب سیلاب آتا ہے تو پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں, خواتین بچوں کو اٹھائے اوپر جاتی ہیں, اور حکومت کی جانب سے ان کے پاس نہ خوراک پہنچ رہی ہے نہ ادویات. اور یہی میں نے یہاں پر ڈپٹی کمشنر سے بھی اور یہاں پر جو رکن قومی اسمبلی ہیں یہاں سے منتخب ان سے بھی پوچھا کہ آخر یہ شاید تو پہلے سے اقدامات کیے جاتے جب اس طرح کے سیلاب آتے ہیں, ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ, تو انہوں نے کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے تھے. چترال سے اپر چترال تک راستے سارے بند ہیں, وہاں پر پہنچا نہیں جا سکتا, اور ان چیزوں کی وہاں پر بہت کمی ہے, اور یہ بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر یہ وبائیں پھوٹ سکتی ہیں.
چترال سے آنکھوں دیکھا احوال بتا رہے تھے ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان. سندھ میں حالیہ بارشوں کے دوران عالمی ثقافتی ورثے موئنجودڑو کے آثار بھی متاثر ہوئے ہیں جس کے کھنڈرات زیر آب آ چکے ہیں. تاہم محکمہ آثار قدیمہ کہتا ہے کہ پانی کی نکاسی کر دی گئی ہے, اب خطرہ نہیں ہے. واضح رہے کہ دریائے سندھ میں بارشوں اور پنجاب سے آنے والے پانی کی وجہ سے نچلے درجے کا سیلاب بھار کیف موجود ہے. ریاض سہیل کی رپورٹ.
گزشتہ چند روز سے جاری بارشوں کے دوران موئنجودڑو اسٹوپا اور گریٹ بات سمیت ایس ڈی ایریا, ڈی کے ایریا, ایچ آر ایریا اور منیر ایریا متاثر ہوئے ہیں, جہاں گلیوں اور کمروں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے. موئنجودڑو کے صحافی عبدالحق پیرزادہ کا کہنا ہے کہ موئنجودڑو سے بارش کے پانی کی نکاسی کا کوئی نظام موجود نہیں, جس کے باعث جب شدید بارشیں ہوتی ہیں تو یہ آثار بری طرح متاثر ہوتے ہیں.
ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ بھی فلی ڈرینیج سسٹم نہیں ہے اس کا, اسی وجہ سے جو آؤٹ لیٹس ہیں کچھ کمروں میں وہ آؤٹ لیٹس نہیں ہیں, کیونکہ کچھ کمروں کی جو ہائٹ اوپر ہے اور کچھ نیچے پر ہیں, تو اسی طرح سے اوپر نیچے جو گھروں کی تعمیرات, تو اس کی وجہ سے وہ طوفانی برسات تھی, تیز ہوا جو بارش آئی تیز, تو ظاہر ہے اس کی جو بیس تھا دیواروں کا اس میں بھی جو ہے نا وہ سوراخ ہو گئے, اور اینٹیں جو ہے قدیم ہیں وہ بھی گل گئی نکل گئی, کہ مختلف یعنی کہ کمرے جو ہے قدیم یا گلیاں اس میں پانی جمع ہو گیا تھا اور بڑی طرح تالاب کی صورت اختیار کر گیا.
موئنجودڑو کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ 5,000 سال قدیم تہذیب کے آثار ہیں. 1922 سے 1928 کے درمیان پہلی بار کھدائی برطانوی ماہر سر جان مارشل کی سربراہی میں ہوئی تھی, جس کے بعد سے 8 ایریاز کی کھدائی کی جا چکی ہے. موئنجودڑو کے کیوریٹر حیدر گاڈئی کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی کے جو راستے ہیں ان کی پہلے ہی نشاندہی کر کر مستحکم کر دیا جاتا ہے.
جیسے کمرے وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے, وہاں پہ بھی ہم جو ہے نا آرٹیفیشلی پانڈ کریٹ کرتے ہیں وہاں پانی, تاکہ ان دی سینٹر آف روم جو ہے یا کوئی ہال ہے تو وہاں پہ جمع ہو, پھر ہم وہ پانی کی اس کو مقدار کو دیکھتے ہوئے یا تو ڈی واٹرنگ مشین یا پھر جو کین ہیں پانی کے ان کے مینولی پھر ان کو جو ڈی واٹرنگ کرتے ہیں. تو ابھی کل جو جیسے بارش ہوئی تھی 52 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی, تو ہم نے وہاں پہ جو بندے اپنے مینولی کچھ لگایا, کچھ مشینیں ہم نے 6 ڈی واٹرنگ مشین مختلف ایریا
بارشوں اور پنجاب سے آنے والے پانی کے باعث دریا سندھ میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے. کشمور, سکھر اور دیگر اضلاع میں کچے کا علاقہ زیر آب آنے کے بعد 10,000 افراد نے نقل مکانی کی ہے. موئنجودڑو کے قریب سے دریا سندھ کا گزر بھی ہوتا ہے. ان آثار کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ کے ثقافتی ورثے کے بارے میں عالمی ادارے یونیسکو کی مدد سے دریا کے حفاظتی بند کی اسٹون پچنگ کی گئی ہے. کیوریٹر حیدر علی گاڈئی کا کہنا ہے کہ مونسون کے برعکس سردیوں میں آثار زیادہ متاثر ہوتے ہیں.
جو سارس ہیں موئنجودڑو کے وہ کیونکہ گرمی میں بالکل انیکٹیو ہوتے ہیں, اباؤٹ 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے جتنے بھی سالٹ ہیں وہ بالکل بے اثر ہوتے ہیں, اور کوائٹ جو اس وقت سیزن ہے وہ سائٹ فرینڈلی ہے. تو یہ تو بارش جو ہے یہ لیچنگ آف سالٹس کا بھی کام کرتے ہیں تاکہ سائڈ سے جتنے بھی سالٹ ہے وہ لیچ آؤٹ ہو کے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں باقی البتہ جب ٹیمپریچر بلو 30 ڈگری ہوتا ہے اس وقت یہ کیونکہ سالٹ جو ہے وہ ہائیگروسکوپک ہے وہ پھر پانی مائسچر ایٹماسفیئر سے بھی لیتے ہیں اور اس سے بھی بارش سے بھی اس میں اس وقت ڈیمیج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے.
موئن جو دڑوں میں بارش کی پانی کی نکاسی زیادہ تر ملازم دستی طور پر کرتے ہیں. 250 ہیکٹر پر مشتمل رقبے سے پانی کی نکاسی کے لیے 6 ڈی واٹرنگ مشینیں دستیاب ہیں. حکام کے مطابق ہر مشین کے ساتھ 300 فٹ پائپ موجود ہے جس کی مدد سے بارش کے پانی کی نکاسی ہوتی ہے. صافی عبدالحق کے مطابق بارش کے پانی کی نکاسی دیگر آثار سے گزار کر کی جاتی ہے جس سے یہ پانی مزید نقصان پہنچاتا ہے.
تقریباً 1.5 فٹ پانی جمع ہو گیا تھا جو بڑی مشکل سے ملازموں نے جنریٹر اور موٹروں کے ذریعے نکالا, مگر نکالنے کا بھی جو طریقہ ہوتا ہے فوری طور سے ظاہر ہے اور دوسرے ریمینس جو ہوتے ہیں ان پر بھی ظاہر ہے وہ نکال کے پھینکا جاتا ہے. تو اسی طرح کا بھی جو چھوٹے ملازم ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں تو اسی میں بھی ذرا احتیاط کرنا چاہیے کہ جو وہ پانی نکالا جاتا ہے وہ اسی طرح سے نکالا جائے جس طرح کے ایک جگہ سے اگر نقصان کو بچایا جا سکے تو دوسرے کو نقصان نہیں دیا جا سکے, یعنی کہ دوسرے آثاروں کے اوپر اگر پانی پھینکا جائے گا تو وہ ان کو بھی نقصان پہنچے گا.
یاد رہے کہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو کی خواہش پر موئن جو دڑو میں سندھ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا جس پر بھی ماہرین نے اعتراض کیا اور کہا تھا کہ اس سے آثار متاثر ہوں گے. تاہم صوبائی حکومت نے ان اعتراضات کو مسترد کر پروگرام منعقد کیا تھا. ریاض سہیل, بی بی سی کراچی.
یہ پانی پہ ایک دوسرے زاویے سے نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں پانی کی قلت سب کو پتا ہے, اس میں آپ کو خبریت تو باقی نہیں. زیر زمین پانی کی سطح گھٹ رہی ہے کیونکہ کنویں اور ٹیوب ویلز نے زمین کا پانی اس کے پیٹ سے کھینچ کے نکال لیا ہے. تاہم جب بارش آئے تو پانی سنبھالے نہیں سنبھلتا. یہ کیسا طرفہ تماشا ہے. اسی کو جاننے کے لیے میں نے انٹرنیشنل واٹر گورننس انسٹیٹیوٹ کے ریسرچر محمد عظیم شاہ سے بات کی.
کہ ہم لوگوں کے پاس مانسون میں پانی کی وافر مقدار اویلیبل ہوتی ہے لیکن اس کو ہم سٹور نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ڈیمز نہیں ہیں جہاں پہ ہم جو سرپلس پانی ہے اس کو سٹور کر سکیں اور وہ بعد میں ہم یوز کر سکیں, تو وہ ویسٹ ہو جاتا ہے جا کے وہ عربین سی میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس فلیش فلڈنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے آج کل, پانی کو بھی ڈائیورٹ کر کے بعد میں اس کو ایگریکلچر کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. ٹیکنیکس اویلیبل ہیں لیکن ہم اپنے ہل ٹورنٹ کو بھی مینج نہیں کر سکتے. باقی سال میں جب پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کو اسٹوریج نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے.
ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پشتے بنائے جاتے ہیں پانی کو روکنے کے لیے, وقت ضرورت ان پشتوں کو کھولا جا سکتا ہے, توڑا بھی جا سکتا ہے. جب یہ پاکستان نہیں تھا تب بھی سیلاب آتا تھا غیر منقسم ہندوستان میں, اب بھی آتا ہے. اس وقت پشتوں سے کام چلا لیا کرتے تھے, وہ پانی پھر کاریزوں میں بھی کام آتا تھا بلوچستان جیسے علاقوں میں. تو کیا یہ منطق اب ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی؟
نہیں, ابھی بھی پشتے ہیں ہمارے پاس, یہ جو امبینکمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ پانی کو جو ہے روکا بھی جاتا ہے, سیلاب ایک حد سے زیادہ چلا جائے تو ان کو بریج بھی کیا جاتا ہے, توڑا بھی جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو ان کی مینٹیننس ہے, آپریشن اینڈ مینٹیننس جو ہوتی ہے جو کہ ایک ریگولر ان کا کام ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا, وہ پراپر نہیں ہو پا رہی. کچھ فنڈنگ کا ایشو ہے, کچھ کرپشن بھی ہوتی ہے کہ جتنا پیسہ ملتا ہے وہ ادھر پشتوں میں لگتا نہیں. تو اصل میں جو غریب لوگ ہیں سفر وہ کرتے ہیں جہاں پہ پشتے جو ہیں وہ پراپر مینٹیننس کی وجہ سے بریچ ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز جو ہے جس کی ہمارے پاس کمی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے بریچ کرنا ہے تو بریچنگ سیکشن کے بعد جو ہے پانی نارملی ڈائیورٹ کر کے دوبارہ ریور میں چلا جاتا ہے. ہمارے پاس ایسا میکنزم ہونے چاہیے کہ ہم اس کی اسٹوریج کا کوئی بندوبست کر سکیں یا اس کو ڈائیورٹ کریں ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمارے پاس نہری نظام نہیں ہے. اس چیز کے فقدان کی وجہ سے جو ہے نا اس سرپلس پانی ہے اس کا ہم لوگ جو ہے نا استعمال نہیں کر پا رہے.
عظیم شاہ صاحب, واٹر مینجمنٹ آپ کا خصوصی میدان ہے. جب پانی اس طریقے سے آتا ہے فصلیں برباد ہوتی ہیں, لوگ ڈسلوکیٹ کیے جاتے ہیں, تو یہ لوگ وہاں آتے ہی کیوں ہیں؟ دریا کی زمین پہ ہاتھ ڈالتے ہی کیوں ہیں؟ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کل کو یہاں سے اٹھا کر کے بھیجے جائیں گے, یہ ہی اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا؟
کچھ فیکٹر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک زمین ہے جس میں 8 ماہ یا 9 ماہ پانی نہیں آنا تو ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ایگریکلچر کے لیے استعمال کریں. دوسرا یہ ہے کہ ایون آپ کے جو یہ ریورائن ایریاز ہیں جو ریور بیلٹس ہوتی ہیں وہاں پہ زمین لیز پہ دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. لوگ انوالو ہیں جو کہ اس کو باقاعدہ اس کا رینٹ چارج کرتے ہیں اور کسان جو ہے وہاں پہ پے کر کے اپنی فصل اگاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. مین پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیشن نہیں ہے اتنا اسٹرانگ کہ لوگوں کو انکروچ کرنے سے روکا جا سکے. کچھ پیسے پے کر کے ان کو زمین مل جاتی ہے. زمین کیونکہ ذخیرہ ہوتی ہے ان کو جو ہے ایک سیزن میں فصل مل جاتی ہے, پھر وہ سیٹل ہو جاتے ہیں. اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 60-70 سالوں میں اپنی پرماننٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے, ریور بیڈ کے اندر سیٹلمنٹ کر لی ہے, جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو پانی جو ہے ٹریپ ہو جاتا ہے, اور پانی جب ٹریپ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ڈیمیج ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. مطلب آپ نے نیچرل ریور کورس کو چینج کر دیا, اس سے بڑا جرم جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نیچرل ریور کورس چینج ہو جاتا ہے ان سیٹلمنٹ کی وجہ سے, اور اس کی وجہ سے جو ہے ڈسٹرکشن بہت زیادہ ہوتی ہے.
عظیم شاہ صاحب, اس کا حل ہے کیا؟
حل بالکل ہے جی. اس کے اندر جو ہے دیکھیں اس میں کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں, اگر ان کے جو اہلکار ہیں جو ریسپانسبل پرسنز ہیں اس میں دیکھیں, ورلڈ وائڈ WWF ہے, اس کے علاوہ آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے, مطلب یہ سارے ڈپارٹمنٹس کا کسی حد تک کچھ نہ کچھ مینڈیٹ ہے ان ایریاز پہ ان سیٹلمنٹ کو روکنے کے لیے. اگر اس کے اندر ایک پراپر لیجسلیشن لایا جائے, اور لیجسلیشن لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے, سمپل آپ نے اپنی اسمبلی سے پاس کروانا ہے کہ ان ایریاز میں جو ہے ہم لوگ ایگریکلچر نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب فلڈ آتا ہے تو لوگ ڈیمیج ہوتے ہیں, پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے. اگر آپ نے ایگریکلچر کرنا ہے تو آپ لازم کریں کہ آپ نے اپنی انشورنس کروانی ہے. جو باہر کے ملک ہیں, امریکہ کی اگر آپ اگزامپل لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی جو ہے لیجسلیشن ہیں, لوگ اگر کرتے ہیں تو دین دے ہیو ٹو گیٹ دیم سیلف انشورڈ, تاکہ جو ڈیمیج ہے جو ان کی پراپرٹی کا ہے یا لائف کا ہے وہ پھر انشورنس کمپنی پے کرے, اور ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ہم نے ایک پریمیم پے کرنا ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ مطلب جس کا جہاں پہ دل کر رہا ہے وہ وہاں پہ سیٹلمنٹ کر رہا ہے, اور وہ سیٹلمنٹ فری میں نہیں کرتا, وہ کچھ نہ کچھ پیسے دیتا ہے اس کے, اور اس کو پھر وہ جگہ جو ہے نکاح کرنے کے لیے دی جاتی ہے.
انٹرنیشنل واٹر گورننس انسٹیٹیوٹ کے یہ تھے ریسرچر محمد عظیم شاہ. اور اب ذکر بھارتی پنجاب کے ضلع گرداسپور کا, جہاں انتظامیہ اس حملے کے اثرات سے نمٹ رہی ہے جس میں تھانے میں موجود پولیس اہلکار سمیت حملہور بھی مارے گئے. واقعہ کل صبح انتہائی سویرے پیش آیا تھا. بی بی سی ہندی سروس کے سلمان راوی گرداسپور میں موجود ہیں, آنکھوں دیکھا احوال میں نے انہیں سے پوچھا.
میں سب گرداسپور ضلع میں ہوں, اور دینا نگر جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے پاس ہوں. یہاں پر کافی گہما گہمی ہے, اس لیے بھی کیونکہ جو تین لاشیں تھیں ٹیررسٹ کی وہ برامد کر لی گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے, پھر جو وہ ہینڈ گرینیڈ اور جو اسلحہ تھا اس کو بھی برامد کیا گیا ہے, اس کو ڈیفیوز کرنے کا کام ہو رہا ہے, اور شہر بالکل دہشت میں ہے, دکانیں بند ہیں, کئی لوگ ابھی بھی اسپتال میں ہیں جو گرداسپور میں ایڈمٹ ہیں, کچھ لوگوں کو امرتسر بھیج دیا گیا ہے جن کو زیادہ گولی لگی یا وہ زیادہ سیریس ہیں, تو وہاں ان کا علاج چل رہا ہے.
تو بس کے مسافر سے یا بس ڈرائیور سے آپ کی بات ہوئی کہ جس کو ہتھیا لیا تھا ان لوگوں نے؟
بس کا جو ڈرائیور ہے پورے اس واردات کا سب اصلی ہیرو ہے, جس نے 76 پیسنجرز کی جان بچائی. کچھ دیر پہلے میں نے انٹرویو کیا بس ڈرائیور کا, جس کا نام ہے نانک چند, اور وہ ایک ٹیمپرری ڈرائیور ہے جو پنجاب روڈ ویز کی بس چلاتا ہے. اس نے سلسلے وار بتایا کہ کس طرح سے وہ بس کو لے کر نکلا تھا پیسنجرز کے ساتھ, کیسے آرمی کی وردی میں ہتھیار بند لوگوں نے ہاتھ دے کر گاڑی کو رکوانے کی کوشش کی بس کو, اور پھر گولی چلائی, اس میں کس طرح سے پیسنجرز کو گولی لگی, اور پھر وہ کس طرح سے اس نے گاڑی کو بھگاتے ہوئے گرداسپور تک پہنچایا ہاسپٹل تک.
ڈرائیور نے یہ بتایا کہ یہ جو فوجی وردی میں جو یہ لوگ تھے, کس قسم کی کاٹ تھی, بھوت باش کیسی تھی, چہرہ مورا کیسا تھا, کچھ بتایا؟
کہہ رہا کہ چہرے جو ہے ڈھکے ہوئے تھے اور وہ دیکھ نہیں پایا, چونکہ ایک دم صبح کا وقت تھا اور اچانک گولی چلنے سے گھبراہٹ ہو گئی, تو اس وجہ سے زیادہ دھیان گاڑی کو فیس زون میں پہنچانے کا تھا, تو اس وجہ سے وہ چہرے کی باریکیاں نہیں دیکھ پائے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ فوجی وردیوں میں تھے, اتنا ضرور دیکھ پائے وہ اور جو پیسنجر تھے.
قد وغیرہ بھی تو اس کو دکھائی دے رہا ہوگا, کتنے چھوٹے تھے, بڑے تھے, واقعتاً فوجی تھے, داڑھی تھی, مونچھیں تھیں, یہ سب کا کچھ نہیں دکھائی دیا اس کو؟
نہیں, وہ سب کوئی ذکر نہیں کیا انہوں نے, لیکن ویل بلڈ تھے اتنا تو بتایا.
تو جو لاشیں نکلی ہیں بتایا گیا ان کے بارے میں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی چیز جو بتاتی ہو کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے تھے, کہاں سے ہو سکتے ہیں؟
گرداسپور کے سینئر ایس پی سے میری بات ہوئی ہے, تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک شناخت نہیں ہو پائی ہے, ابھی تک وہ یہ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ بارڈر کراس کر کے آئے ہوں جیسے کہ الزام لگائے جا رہے ہیں, جیسے کہ پتا چلا ہے یا دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی ٹی آر ایس کے تھرو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا موومنٹ کہاں سے تھا. گرداسپور کے سینئر ایس پی گرپریت سنگھ, ان کا کہنا ہے کہ ابھی کسی طرح کی شناخت نہیں ہو پائی ہے.
تو اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ میں بیان آنے والا تھا, وہ اس وجہ سے نہیں آیا کہ مرحوم صدر ابوالکلام صاحب ان کی جو ہے آخری رسومات وغیرہ ادا ہو رہی ہیں اس کے سلسلے میں، تو اس سلسلے میں کوئی مزید انفارمیشن آ رہی ہے؟
ابھی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو جانچ کر رہے ہیں لوگ جو انویسٹیگیٹرز ہیں کہ وہ اسٹیبلش کریں آئیڈینٹیٹی ان لوگوں کی جن کی لاشیں ملی ہیں. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سرحد کو پار کر کے بھی آئے تو اتنا اسلحہ جو لے کر آئے جس میں 12 گھنٹے وہ انکاؤنٹر میں انہوں نے انوالو رکھا سیکورٹی فورسز کو، آرمی کو، پولیس کو، تو وہ اسلحہ لے کر کیسے آئے، وہ بارڈر کراس انہوں نے کیسے کیا؟ حالانکہ یہ بہت قریب ہے بارڈر سے، لگ بھگ 10 سے 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے جو یہ پولیس اسٹیشن ہے دینا نگر کا. ایک ایلیمنٹ یہ بھی تھا کہ 1984 کے دوران میں جو پنجاب میں ٹیررزم شروع ہوا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ریوائیول ہو رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس کا ریوائیول ہو رہا ہے تو یہ اور زیادہ سیریس بات ہے. تو اس لیے بہت باریکی سے اس کا انویسٹیگیشن کر رہی ہیں جو جانچ کی ایجنسیاں ہیں. اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا جب یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کہ یہ لوگ تھے کون. تو سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی شناخت کے اوپر.
گرداسپور سے آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے سلمان راوی. بھارتی سپریم کورٹ نے ممبئی بم دھماکے کے مجرم یعقوب عبدالرزاق میمن کی موت کی سزا فی الحال روک دی ہے اور فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کل ججوں کی ایک بڑی بینچ کرے گی. یہ مرحلہ قانونی ضابطوں کو پورا نہ کرنے کے سبب آیا. دہلی سے شکیل اختر.
1993 کے ممبئی بم دھماکے کے مجرم یعقوب عبدالرزاق میمن کی موت کی سزا کی نظر ثانی کی درخواست کے بارے میں سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ منقسم تھی. ایک جج کا خیال تھا کہ میمن کی عذرداری نظر ثانی کی پہلے کی درخواست کی طرح مسترد کر دی جانی چاہیے، جبکہ دوسرے جج کا مشاہدہ تھا کہ یعقوب کی عذرداری پر غور کرنے کا جواز ہے اور اس کا فیصلہ ہونے تک میمن کی پھانسی پر اس وقت تک کے لیے روک لگانے کی ضرورت ہے. ججوں کی آرا منقسم ہونے کے سبب بینچ نے اس معاملے پر چیف جسٹس سے رجوع کیا اور ان سے درخواست کی کہ اس معاملے کے فیصلے کے لیے ایک بڑی بینچ قائم کریں. یعقوب میمن کا فیصلہ عدالت عظمیٰ کی ایک بینچ کل کرے گی. عدالت عظمیٰ یعقوب میمن کی موت کی سزا کی توثیق کر چکی ہے اور ان کی رحم کی اپیل بھی صدر مسترد کر چکے ہیں. یعقوب میمن کی نظر ثانی کی درخواست بھی ایک بار مسترد ہو چکی ہے، لیکن یعقوب نے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست اس بنیاد پر داخل کی ہے کہ پچھلی درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے قبل ہی مہاراشٹر کی ریاستی حکومت نے ذیلی عدالت سے ان کی موت کا وارنٹ جاری کرا لیا تھا. لیکن یعقوب نے دوبارہ نظر ثانی کی درخواست اس بنیاد پر داخل کی ہے کہ پچھلی درخواست پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے قبل ہی مہاراشٹر کی ریاستی حکومت نے ذیلی عدالت سے ان کی موت کا وارنٹ جاری کرا لیا تھا. یعقوب میمن کو ناگپور جیل میں 30 جولائی کو پھانسی دی جانے والی تھی. ان کی پھانسی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. یعقوب میمن کی زندگی اور موت کا فیصلہ اب ایک بار پھر عدالت عظمیٰ کے ہاتھ میں ہے. توقع ہے کہ عدالت ان کی درخواست پر کل کوئی فیصلہ کرے گی. ملک کے کئی سرکردہ ماہرین قانون، آرٹسٹ، دانشوروں اور سیاستدانوں نے صدر مملکت سے اپیل کی ہے کہ وہ یعقوب میمن کی موت کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیں. ان کا خیال ہے کہ یعقوب نے اپنے خاندان کے کئی افراد کے ساتھ خود کو قانون کے حوالے کیا تھا اور انہوں نے تفتیشی اداروں کے ساتھ پورا تعاون بھی کیا تھا. 1993 کے بم دھماکوں میں 257 افراد ہلاک ہوئے تھے. ان دھماکوں کے پیچھے مبینہ طور پر داؤد ابراہیم اور یعقوب کے بھائی ٹائیگر میمن کا ہاتھ بتایا جاتا ہے. یہ دونوں دھماکے سے پہلے ہی ملک سے باہر جا چکے تھے اور ابھی تک وہ مفرور ہیں. یعقوب کے 2 بھائی اور 1 بھابھی ان دھماکوں کے سلسلے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. شکیل اختر، BBC، دلی.
بھارت کے سابق صدر جمہوریہ اور ممتاز سائنسداں اے پی جے کلام عبد الکلام گزشتہ رات انتقال کر گئے. وہ 83 سال کے تھے. عبد الکلام ملک میں میزائل مین کے نام سے مشہور تھے کیونکہ انہوں نے بھارت کے میزائل اور جوہری پروگراموں میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. وہ بچوں میں بے حد مقبول تھے اور اپنے زیادہ تر وقت انہیں کچھ کر گزرنے کی ترغیب دینے میں گزارا کرتے تھے. دہلی سے سہیل حلیم.
ہندوستان کے میزائل مین کو آخری سلام. اے پی جے عبد الکلام نے اپنی زندگی میں گھر گھر اخبار بھی بانٹے اور ملک کے اعلیٰ ترین عہدے پر بھی فائز رہے، لیکن عوام سے کبھی دور نہیں ہوئے. اسی لیے عقیدت میں انہیں پیپلز پریسیڈنٹ یا عوام کا صدر بھی کہا جاتا ہے. ان کے جسد خاکی کو دلی میں جب آخری دیدار کے لیے رکھا گیا تو بڑی تعداد میں لوگ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچے.
دیش کے لیے ایک دیش بھگت سب سے بڑے اور پوری نیشن کے لیے ایک ایسے مہان سدھارک جو ہمیشہ بچوں کو، نئی آنے والی پیڑھیوں کو اچھی عادت، اچھی باتیں، کسی کا نقصان نہ کرنا، بہت زیادہ محنت کرنا، ہار نہ ماننا، ایسا لگتا ہے کہ ایک مہان جس کو کہتے ہیں وشو گرو کے لیول کا آدمی ریفریش ہونے کے لیے واپس چلا گیا ہے. اگلے جنم میں نیا جنم لے کے اس سے بھی بڑے بن کے آئیں گے وہ, اور ہم چاہیں گے وہ ہندوستان میں ہی آئے یا کہیں بھی آئے, ان کے لیے ساری دھرتی ایک سمان تھی.
عبد الکلام کی زندگی کا حیرت انگیز سفر جنوبی ریاست تمل ناڈو کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی
وہ راشٹرپتی تھے تب بھی اور بعد میں بھی یہی کہتے تھے کہ میں تو ایک ٹیچر ہوں, میں ایک پروفیسر ہوں, پڑھانا یہ میری پیشن ہے. اور آج جیون کا انت کال بھی ودیارتھیوں کے بیچ اپنے پریہ کام کو کرتے کرتے ہی انہوں نے وہ انتم کھن بھی بتائی.
انہوں نے ملک کے میزائل پروگرام کو نئی جہت دی اور 1998 کے جوہری تجربے میں اہم کردار نبھایا. بی جے پی کے ترجمان اور سینئر صحافی ایم جے اکبر کہتے ہیں کہ یہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اے پی جے عبد الکلام کبھی صدر بھی بن سکتے ہیں.
انہوں نے جہاں پہ اپنے میزائل ٹیکنالوجی میں اور ہمارے ڈیفنس سیکیورٹی میں جو رول ادا کیا, جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا, وہ تو ہی ہے, سب مانتے ہیں, سب جانتے ہیں, دنیا جانتی تھی. ہمارے سوسائٹی میں بہت پریولیج بچے ہوتے ہیں جو پڑھائی لکھائی کھانا پینا کھیلنا کودنا ان کی زندگی میں رہتا ہے, لیکن کروڑوں بچے ہیں جن کی زندگی اندھیرے میں پیدائش ہوتی ہے اور اندھیرے میں گزر جاتی ہے. ان بچوں کے لیے کلام صاحب نکل نکل کے جا کے روشنی بن گئے تھے کہ دیکھو اگر ابو کلام جو ہے اگر یہ کر سکتا ہے تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں.
عبد الکلام کو بچوں سے خاص محبت تھی. وہ بچوں سے ملنے اور انہیں نئی بلندیاں چھونے کی ترغیب دینے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے.
ان کو کوئی بھلا نہیں پائے گا. وہ ایک ایسے آدمی ہے جن کو بھلانا ناممکن ہے. ان کے یاد کرنے کے لیے بس آپ سائنس کے بارے میں سوچیے, آپ کے سپنے صرف ایک ہی سامنے آئے گا, میزائل مین, پیپل پرسن, اے پی جے عبد الکلام.
جیسا کہ ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وہ بچپن میں بہت زیادہ غریب گھر سے تھے, اب انہیں دیکھا جائے اور ہمیں دیکھا جائے, ہمیں تو بہت زیادہ بیٹر فیسلٹیز ملتی ہیں ان کے اکارڈنگ. جب وہ اتنے غریب فیملی سے ہو کر اتنا کچھ پا سکتے ہیں, اتنی زیادہ ہائٹس پر پہنچ سکتے ہیں, تو ہمیں اتنی بیٹر فیسلٹیز ملی ہے تو ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں.
حکومت نے 7 روز کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. اس دوران قومی پرچم سر نگوں رہے گا اور ان کی آخری رسومات جمعرات کو ان کے آبائی گاؤں رامیشورم میں ادا کی جائیں گی. وہ ملک کے واحد صدر تھے جن کا بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں تھا. ان کی زندگی کا سفر تو ختم ہو گیا, لیکن انہیں شاید ہمیشہ سب سے زیادہ ایک ایسے صدر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے کبھی سیاست نہیں کی. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور اب کراچی سے کیلاش تک کا سفر. شرجیل بلوچ نے اپنے سفر میں کیا کیا دیکھا, سماعت فرمائیے نویں قسط.
رات کافی خواری کے بعد ہمیں جو ہوٹل ملا اس میں کسی لاہوری پارٹی نے خوب رنگ جمایا ہوا تھا. رات بھر پارٹی ہوتی رہی. ایبٹ آباد کی صبح بارش سے دھل کر نیلی نیلی اور نکھری نکھری سی تھی. ڈائننگ ہال میں سب کے سب بوفے ناشتہ کر کے چائے پیتے ہوئے بات بے بات مسکرا رہے تھے, ہنس رہے تھے. آج کا دن ہم نے ایبٹ آباد اور قریب کے گاؤں جدون باغ میں گزارنا تھا. ناشتے سے فارغ ہو کر عادل جدون نے اعلان کیا کہ اب آگے کے سفر کا انچارج عرفان ہوگا. عرفان جو اب تک ذرا ذرا سا بدمزہ اور اکیلے اکیلے سفر کر رہا تھا, اس ذمہ داری کے لیتے ہی کھل اٹھا. اس کے اندر کے مینیجر نے ایک انگڑائی لی اور کود کے باہر آ گیا.
سختی ہے اس کے اندر, اس علاقے کے اندر.
دراصل گزشتہ رات دیر تک ہوٹل کی تلاش نے ہم سفروں کو جدون کی مینجمنٹ پر ذرا مشکوک بنا دیا تھا. سب نے تالیاں بجا کر عرفان کو مبارکباد دی اور اس کو جلدی جلدی دوپہر کے کھانے, شام کی چائے اور آگے کی ذمہ داریاں سونپ کر میں, عادل اور جاوید ایبٹ آباد میں گھس گئے جو بارش سے دھل چکا تھا. ایبٹ آباد ایک ٹھنڈے اور میٹھے مزاج کا شہر ہے. یہاں عام لوگوں کی چال میں بھی ایک ملک پن ہے. اونچی گردن, سینہ باہر اور دھیمی چال والے خوش پاش لوگ. بازار میں پہنچ کر ہم کچھ دیر میں گھومتے رہے اور پھر ہم نے ایک لنڈا بازار تلاش کر لیا. جہاں امپورٹڈ جوگرز, گرم اونی موزے, نرم سفری تکیے, سلیپنگ بیگز, برساتی چھاتے اور پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہوئے ہم کافی دیر تک گرم چنے کھاتے اور گھومتے پھرتے رہے.
یہ تھا شرجیل میمن کا سفر کراچی سے کیلاش تک کا. آج آپ نے نواں حصہ سنا. کل کے سربین میں آپ اس کا ظاہر ہے اگلا حصہ سن سکیں گے. اور یہاں سربین اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر عمر آفریدی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے رابن وارن. تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن آخر میں حسب معمول خاص خاص خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
ترکی کی شام اور عراق میں دولت اسلامیہ اور کرد شدت پسندوں کے خلاف فوجی مہم پر بحث کے لیے برسلز میں بلائے گئے نیٹو کے ہنگامی سربراہی اجلاس میں ترکی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فریڈریکا موغرینی نے ایرانی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ حالیہ جوہری معاہدے نے بڑے پیمانے پر تعاون کی راہ کو ہموار کر دیا ہے. لیبیا کی ایک عدالت نے ملک کے معزول صدر کرنل قذافی کے بیٹے سیف الاسلام سمیت دیگر 8 افراد کو جنگی جرائم کے مرتکب ہونے پر موت کی سزا سنائی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے افریقی رہنماؤں کو خبردار کیا ہے کہ افریقہ ترقی نہیں کر سکے گا اگر اس کے رہنما مدت ختم ہونے کے بعد اپنے عہدے سے الگ ہونے سے انکار کرتے ہیں. برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرون نے دنیا بھر سے منی لانڈرنگ یا کالے دھن کے پیسوں سے برطانیہ میں جائیداد کی خریداری کی مذمت کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.